أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات. ناظرین کرام, مسلسل میں آپ کے سامنے بہترین کام کے عنوان سے گزارشات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ بات آپ حضرات کے اذہان تک پہنچانے کی صحیح کی ہے اور کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی کام کے انجام دینے کی بات کہی جاتی ہے یا کام ہوا یا کیا کسی نے یہ لفظ سنا جاتا ہے تو یہی ذہن میں بات آتی ہے کہ کسی انسان نے اپنے وجود کو اور اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کو کام میں لا کر کے کسی کام کو انجام دیا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کوئی کام انجام دینا یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی کام ہیں جہاں اپنے جسم کو کام میں لانا نہیں ہوتا ہے, اعضاء اور جوارح کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ کچھ کام سے اپنے کو روک لینا ہی بہترین کام ہوتا ہے. کہ انسان نے اپنے اوپر کنٹرول کیا, اپنے نفس پر کنٹرول رکھا, اور اپنے کو ایک کام یا بہت سارے امور کو انجام دینے سے روک لیا, وہ یقیناً اچھا کام اور بہترین کام ہوتا ہے. اور یقیناً روک لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کام برا کام تھا, اس کو نہ انجام دے کر کے اس کو چھوڑ دیا, چھوڑ دینا ہی یہ ایک کام ہوتا اور واقعاً بہت عظیم کام ہوتا ہے, بہترین کام ہوتا ہے. اور میں نے یہ بتانے کی صحیح کی آپ حضرات کو کہ وہ کام جسے برا کہا جائے وہ نہیں, گناہ ہیں, گناہوں سے اپنے کو بچا لینا یہ بہترین کام ہے. جو انسان اپنے وجود میں اس عادت کو رائج کر لے اور اپنے نفس پر کنٹرول پا لے, اپنے ارادوں کو محکم کر لے, مضبوط کر لے کہ جو برائیاں ہیں, جو گناہ ہیں, ان تک اپنے کو نہ پہنچائے, تو یقیناً ایسا انسان قابل تعریف ہوگا, قابل عزت ہوگا, اور اس کا اپنے کو ان گناہوں سے بچا لینے ہی کو اچھا کام کہا جائے گا. اس تفصیل میں میں نے گناہوں کی فہرست کو بیان کرنا شروع کیا تھا اور اس کے سے متعلق کچھ گزارشات بھی, اور خاصے فہرست وار میں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جنہیں مذہب نے گناہان کبیرہ کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہیں اس کام کو انجام دینا چاہیے ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی نام بھی دیا ہے, اور اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی شکل و صورت بھی بتائی گئی ہے, اگر کوئی مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے ان احکام کی توہین کرتا ہو, اس کی اہانت کرتا ہو, اس کو سبک سمجھتا ہو, اسے ہلکا گردانتا ہو, تو یقیناً یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بڑا گناہ کہا جائے گا. مثلاً جیسے حج اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر کسی نے اللہ کو تسلیم کیا ہے, اس کے بھیجے ہوئے دین کو, دین اسلام کو مانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین اسلام میں واجب احکام ہیں ان کو بجا لایا جائے. اگرچہ حج خود حج ہونے کی بنیاد پر واجب نہیں ہوتا, بلکہ انسان جب مستطیع ہو جاتا ہے, جیسے نماز پہلے سے واجب ہے کہ اگر انسان بالغ ہو گیا تو اس کو حج بجا اس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، حج کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہو گیا تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، بلکہ حج کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مستطیع بھی ہو۔ مستطیع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی اتنی قوت و طاقت ہو کہ وہ سارے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اور جتنے دنوں تک وہ اس عبادت کے عالم میں رہے گا گھر والوں پر کوئی مشکل اور مصیبت نہیں آئے گی مالی اعتبار سے، آنے کے بعد بھی تباہی و بربادی کا بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اور یقین ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اتنے مال ہوں، صحت اس کی اچھی ہو، سارے مسائل اس کے لیے طے ہوں تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ آخر کاہے کے لیے ہم جا رہے ہیں، کس لیے ہم جا رہے ہیں، یہ کوئی اہم نہیں ہے، اتنی دور کے لیے جانا اور اتنے اخراجات کو برداشت کرنا، یعنی کسی نہ کسی عنوان سے اگر اس فرید حج کی اہانت کر رہا ہو، توہین کر رہا ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سال میں یا زندگی میں، سال میں نہیں بلکہ زندگی میں، اور وہ بھی اس صورت میں جب اللہ نے اسے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ وہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے، عمل کو انجام دے سکتا ہے، تب اس نے بلایا ہے، اور اس بلانے پر بھی اس نے کیا کیا سہولتیں فراہم کی ہیں کہ اللہ کی ذات حکم دیتا ہے کہ آؤ حج کرنے کے لیے، اور جہاں سے حج شروع ہوتا ہے یعنی احرام کے کپڑے کو پہن لینے کے بعد جو میدان عرفہ میں جایا جاتا ہے، اور وہاں صرف ایک دوپہر سے لے کر کے شام تک وہاں بیٹھنا ہی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو بھی میرا بندہ میری اس دعوت کو قبول کر کے آیا اور میدان عرفہ میں آ کر کے بیٹھا اور جب شام کو نکل رہا ہوگا تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ یہ ملتا ہے کہ معبود اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو کوئی میدان عرفہ سے باہر نکلتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے کہ آج ہی کوئی شخص بطن مادر سے پیدا ہوا ہو، جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا ایک بچہ ہر گناہ سے بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ویسے ہی میدان عرفہ میں جانے کے بعد جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس حاجی کی بھی یہی مثال ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص میدان عرفہ میں جانے کے بعد وہاں سے نکلے اور پھر یہ سوچے کہ میرا گناہ معاف بھی ہوا نہیں، معاف بھی ہو گیا ہوگا یا نہیں، اس لیے کہ گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون کون سے گناہ اور کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، تو اگر اس کو یہ خیال آئے، یہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے اس گناہ کو معاف بھی کیا یا نہیں کیا، تو روایت کے اعتبار سے ایسا سوچنے والے کا یہی سب سے بڑا گناہ ہوگا کہ وہ آخر اللہ جیسی ذات سے کیوں مایوس ہو رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں معاف کیا، جب بلا کر کے یہ تحفہ دے رہا تو ہمیں سوچنے کا کیا حق ہوتا کہ ہم سوچیں معبود یقیناً کریم ہے، معبود یقیناً معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا۔ البتہ ان گناہوں میں جو انسان گناہ کیے ہوتا ہے اس کی قسمیں الگ ہوتی ہیں، وہ گناہ تو یقیناً نہیں معاف ہو سکتے ہیں جو اپنے جیسے انسانوں کے اوپر گناہ کیا ہو، مثلاً ہم نے کسی کا حق غصب کر لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، تو کسی کو ہم نے ستایا، اس پر ظلم کیا، اس کے مال کو لے لیا ہے، تو جب تک وہ شخص جو ہے ہمیں نہیں معاف کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے معاف کرنے کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس کے حق میں ہم نے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ معبود معاف کر دیا کرتا ہے۔ چونکہ حج کا تذکرہ آ گیا ہے اس لیے میں اپنے ناظرین اور سامعین تک کچھ باتیں بھی پہنچانا چاہوں گا، تاکہ اسی ضمن سے بہت ساری باتیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں، بلکہ اللہ نے جتنے بھی احکام عبادت کے طور پر دیے ہیں ہمیں، جہاں وہ عبادت ہے اسی عبادت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے بھی ہے، اور وہ ہماری نفس کی تربیت کے لیے بھی ہے کہ خالی عبادت نہیں ہے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ سماجی تربیت بھی ہوتی ہے کہ ہر انسان एक सफ में खड़ा होता है, एक दूसरे का दूसरे से कंधा मिला हुआ होता है, अल्लाह बुला करके एक साथ खड़ा करता है। और अगर कोई शख्स किसी जगह आकर के पहले अपनी जगह बना ली है तो दूसरे शख्स को हक नहीं पहुंचता कि उसको वहां से हटा दे। अगर हटा करके कोई नमाज पढ़ेगा और पहले बैठने वाला इंसान जो है राजी नहीं है तो दूसरे वाले की नमाज सही नहीं होगी। यानी ये सारी की सारी चीज़ें, बाहर मैं अहकाम नमाज नहीं बयान करने के लिए बैठा हूँ, मगर सिर्फ बताने का मकसूद है कि अगर उस अहकाम को देखा जाए जो इबादतों में अल्लाह की तरफ से हैं, उस पर गौर किया जाए तो समाजी ज़िंदगी का तरीक़ा भी मालूम होता है कि हमें आपस में कैसे जीना चाहिए। चाहे मस्जिद से बाहर जो है हम एक दूसरे से नफरत या कुदरत रही हो, लेकिन मस्जिद में आ गए हैं तो एक ही सफ में खड़ा होना है। अगर वह हमारे पास आकर खड़ा हो गया तो कंधे से कंधे मिला होना चाहिए है। अगर नमाज के बाद मुसाफहा करना है तो उसे मुसाफहा करना चाहिए है। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि अगर इंसान जमात का आदी हो जाए तो वहां जाकर के एक ही सफ में खड़े होकर करीब होकर के और मुसाफिहा करके दिल की कुदरतें भी निकल सकती हैं। गोया उस इबादत से निकल करके बाहर भी जाए तो अल्लाह ये चाहता है कि अगर मेरे हुजूर में आकर के तुम मेरी खातिर से एक साथ खड़े हो सकते हो, एक साथ बैठ सकते हो, हाथ मिला सकते हो, तो बाहर भी अगर इंसान निकलने के बाद भी इसी तरीके से मिले, इसी तरीके से साथ रहे और मेरी जात की खुशनूदी को सामने रखे तो यकीनन खुद बाहर निकल के साथ में रहना और कुदूरत को दिल से निकाल देना यह भी इबादत से कम नहीं होता है। तो इबादत से दूसरी इबादतें सीखी जा सकती हैं। मैं सिर्फ हज के बारे में चंद चीज़ों का तस्करा करना चाहता हूँ कि हज एक फरीदा है और अहम तरीन फरीदा है। और इस तरीके से हज के बारे में कहा गया है कि अगर किसी शख्स पर जो है हज वाजिब हो जाए और उस हज को नहीं अंजाम देता है और मौत हो जाए तो कहा गया है, रवायतों में आया है कि ऐसे शख्स की मौत यहूदी या नसरानी की मौत होती है जिसने हज को वाजिब हो जाने के बाद भी उसको अदा नहीं किया, बिला किसी उज्र के अगर अदा नहीं किया है तो उसकी मौत यहूदी या नसरानी की हो सकती है। जिस माबूद ने बुलाया, बुलाने के बाद गुनाहों को माफ़ करने का वादा कर रहा है इंसान, गोया कि अगर अंजाम नहीं दे रहा तो गोया अपना नुकसान कर रहा है, एतबार से नुकसान कर रहा है। मगर उस हज से क्या क्या मिलता है मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हज को खाली इस उनवान से ही नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने बुलाया हम इबादत करने के लिए जा रहे हैं, यकीनन इबादत है, मगर उस इबादत से हमें दर्स क्या क्या मिलता है उसकी तरफ भी मुतवज्जे हों। जैसे इंसान जब हज करने के लिए जाता है तो मैं वहीं से शुरू करूँ, और हालांकि उससे बहुत पहले से भी बहुत सारे अहकाम हैं, मगर जहाँ से हज शुरू होता है कि इंसान किसी न किसी एक मीकात पे जाता है। मीकात यानी एक हद है कि उस हद से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि वह लिबास एहराम न पहन ले। तो जहाँ से लिबास एहराम पहना जाता है उसे मीकात कहा जाता है। उस जगह जाए, उस जगह जाने के बाद जैसे मसलन कोई अगर मदीने गया है तो मदीने में हमारी मीकात जो है मस्जिद शजरा है कि मस्जिद शजरा में जा करके वहाँ लिबास एहराम पहनेगा और उसके बाद आगे मक्के की तरफ बढ़ेगा। जब तक लिबास एहराम नहीं पहनता है नहीं बढ़ सकता है। लिबास एहराम दो कपड़े होते हैं कि इंसान जो है एक लुंगी के तौर पर जो है कपड़ा लपेट लेता है और एक चादर के तौर पर अपने कंधे से लपेट लेता है। बस दो ही कपड़े हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं। दुनिया का जो भी इंसान आया है, चाहे अपने घर का बहुत ही मालदार या चाहे बहुत ही गरीब हो, सब एक लिबास में, एक ही तरह के लिबास में आ जाते हैं। यानी पहला दर्स ये होता है कि हम साल में या जिंदगी में एक मरतबा आए हैं तो अपने लिबास एक ही लिबास पहन करके बताना चाहते हैं सारे के सारे इंसान एक जैसे हैं अल्लाह के हुजूर में आने के बाद। एक ही तरह के लिबास पहना, एक ही मकदार में पहना है कि तो एक लुंगी के तौर पर और एक चादर के तौर पर पहन लिया है। अल्लाह बराबरी एक, मैं कह सकता हूँ सफ़ेद समंदर दिखाई देता है जब लिबास एहराम में इंसान आ जाता है। और एहराम को एहराम इसीलिए किया जाता है कि कहा जाता है एहराम को एहराम के उस लिबास के पहन लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ थी, हम कर सकते थे, लेकिन एहराम पहन लेने के बाद वो चीज़ हमारे ऊपर हराम हो जाती है जब तक कि हम जितने वाजिबात हैं उसको अदा न कर लें। उस वाजिबात को अदा कर लेने के बाद एहराम से निकल जाता है, यानी फिर वो सारी चीज़ें हम पर, मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि लिबास से एहराम को पहन लिया तो अब शिकार करना, आप शिकार नहीं कर सकते, किसी जानवर को कत्ल नहीं कर सकते, हत्ता कि हालत एहराम में कोई कीड़ा मकोड़ा भी जिसमें चढ़ने लगे तो उसको मार नहीं सकते हैं, कत्ल नहीं कर सकते हैं। یہ ساری اپنے نفس کو بھلانے کی عادت تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کی ذات کے لیے ہم اتنی دیر تک اپنے کو اس کے حوالے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹے موٹے پودے کو بھی آپ نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے ازدواج کا وہ بھی اتنے دنوں کے لیے جب تک لباس احرام میں وہ جائز نہیں رہ جاتا ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھیں، بلکہ جب تک پھر احرام سے نہیں نکل جائیں گے تب تک میاں بیوی کا رشتہ پھر سے قائم نہیں ہوتا ہے، یہ سب حرام چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی حرام قرار دے کر کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے کو آزمائے کہ کتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان اپنے کو اللہ کے لیے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، سب چیز کو بھول کر کے صرف معبود کے لیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حج کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں اور گزاریں گے جتنی اللہ کی حیات ہے، کم از کم اتنے دن کے لیے ہم ساری چیزوں کو بھول کر کے تھوڑی دیر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہو کر کے اس کا ایک لطف ہوتا ہے، اس کو محسوس کرے کہ اللہ کا ہو کر کے انسان اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد لباس احرام پہننے کے بعد جو مکے میں آیا، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک ٹھہرنا ہو، طواف وغیرہ کرنے کے بعد پھر جو شروع ہوتا ہے وہی پہلا عمل ہوتا ہے میدان عرفہ میں جانا۔ تو میں معمولاً کہا کرتا ہوں کہ یہ حج جو ہے اصل میں ایک طریقے سے سالانہ کانفرنس ہے معبود کی طرف سے، کہ اللہ جو ہے اس میں بلا کر کے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ پہلے ہی دن جیسے انسان میدان عرفہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں ہمارے لیے کیا عمل ہے، کچھ بھی عمل نہیں، اللہ طرف سے صرف اتنا ہی حکم ہے کہ میدان عرفہ میں آؤ، ایک ظہر سے لے کر کے مغرب کے وقت تک صرف وہاں رہنا ہے، صرف وہاں رہنا، اس کو وقوف کہا جاتا ہے، وقوف میدان عرفہ، یعنی میدان عرفہ میں جا کے ٹھہرنا، چاہے لیٹا رہے چاہے بیٹھا رہے، کچھ بھی کر لوگوں سے بات کرتا رہے یا کوئی دعا پڑھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، بس خالی وہاں رہنا ہی حج کا رکن ہے کہ آپ کو ایک دوپہر سے لے کر کے شام تک وہاں رہنا ہے۔ اب کوئی انسان یہ سوچنے لگے بھائی ہم جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے اللہ کی، تو آخر کیوں ایک میدان میں لا کر کے بیٹھا دیا گیا اور کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہاں تم یہ کرو؟ یہی بات ذہن میں ہونی چاہیے آپ کے بھی کہ عبادت نام ہے کہ جس کی عبادت کی جانی ہے وہ جو ہم سے کہے اس کو مان لیا جائے وہی عبادت ہے، اسی کا نام عبادت ہے، کسی خاص شکل میں کسی کام کو انجام دینا ہی عبادت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بس سر و چشم جو ہے اسی کے لیے آمادہ رہنا۔ اگر انسان دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسی کے لیے آمادہ ہے کہ جو ہمارا مالک کہہ رہا ہے، جو ہمارا خالق کہہ رہا ہے، جو ہمارا معبود کہہ رہا ہے، اور جیسے کہہ رہا ہے ویسے رہا جائے، اسی کو اطاعت اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خود ٹھہرنا وہاں رکنا عبادت ہے، معبود تیری مرضی ہے کہ ہم یہاں آ کر کے جو ہے رکیں ٹھہریں، تو بس یہی ہماری بھی مرضی ہے، تیری مرضی ہماری مرضی، لیکن وہاں بھی ایک چیز سکھاتا ہے معبود کہ جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے سارے مسلمان کے لیے یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کو جو ہے ملا کر کے پڑھیں۔ حالانکہ ہر مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے وطن میں ہوتے ہیں تو وطن میں تو بہت سارے ہمارے کام بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اگر ایسے ہی پڑھ لیا کریں تو ایک ساتھ پڑھ لیا کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے انسان جو مطمئن ہو جائے گا پڑھ لے، لیکن یہاں تو ہم عبادت کرنے ہی کے لیے آئے ہیں، یعنی میدان عرفہ یعنی حج میں تو عبادت کرنے ہی کے لیے آئے ہیں، ظہر پڑھ لیں گے پھر بیٹھے رہیں کچھ دعا پڑھتے رہیں گے، عصر کا وقت آئے گا تو ہم عصر پڑھ لیں گے، مگر وہاں جانے کے بعد حکم پروردگار عالم یہی ہے کہ نہیں، یہاں دونوں ایک ساتھ میں سارے مسلمان اپنے وطن میں اپنے گھر میں چاہے جتنے فاصلے کے ساتھ میں پڑھتے ہوں مگر وہاں جانے کے بعد ظہر پڑھنے کے بعد فوراً ہی عصر بھی پڑھ لی جاتی ہے۔ یعنی گویا اللہ اس عمل سے یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ اتنا پتہ ہونا چاہیے ہے کہ ظہر پڑھنے کے بعد جیسے ہی ظہر ختم ہو جائے عصر کا وقت آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، ورنہ مکے میں آئے اور ہندوستان میں ہمارے گھر وہ وقت نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں جائز ہو جائے اور یہاں ناجائز رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں چونکہ ظہر سے لے کر کے شام تک جو ہے وقت رہتا ہے، آدمی فاصلے فاصلے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، مگر وہاں ضروری طور سے پڑھوا کر کے بتانا چاہتا ہے اللہ کہ حج جیسی عبادت میں اور سرزمین مکہ پر جہاں قرآن اترا ہے، جہاں احکام آئے ہیں، وہاں تو جائز ہے اور وہاں پڑھا جا سکتا ہے بلا کسی عذر کے، کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ فلاں عذر کی بنیاد پر ہم نے ملا کر کے پڑھ لیا ہے، نہیں، کوئی عذر بھی نہیں ہے، بلکہ با اختیار انسان بیٹھا ہو اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، مگر وہاں سب کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ یاد دلانا ہے کہ یاد رہے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے. فاصلے سے پڑھ سکتے ہو لیکن ملا کے بھی پڑھو تب بھی ہو جاتی. اور ویسے ہی سب مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہاں سے شام کو دوسرے میدان میں جانا جس کو مزدلفہ یا مشعر کہا جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ مغربین کی نماز جا کر کے وہاں پڑھیں, مزدلفہ میں جا کر کے مغربین کی نماز پڑھنی ہوگی. اور جانے کے لیے دیر ہو سکتی, ہو سکتا ہے کہ آدھی رات بھی ہو جائے. تو اگر یقین ہو کہ آدھی رات سے زیادہ نہیں ہوگی تب تو کہیں پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ یقین یا امکان ہو کہ نہیں ہم آدھی رات سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے تو حکم یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز جا کے وہاں پڑھیں گے. اور یقینی حج کے زمانے میں جو بھی حج کرنے کے لیے گیا اسے پتہ ہے کہ دیر ہوتی ہے, اچھی خاصی دیر ہو جایا کرتی ہے, لیکن حکم یہ کہ وہیں جا کر مغرب عشاء کو پڑھیں گے دیر ہو جاتی ہے. اور جا کے کوئی قضا نہیں پڑتا ہے, سب ادا ہی پڑھتے ہیں. گویا کہ حج ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ مغرب کا وقت فلاں وقت آ جاتا ہے مگر باقی رہتا ہے وقت فلاں وقت تک. گویا یہ سالانہ طور پر بلا کر کے سارے مسلمانوں کو حج کے ذریعے سے پیغام پہنچانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ شروع ہوتا ہے نماز کہاں, نماز کا وقت, اور ختم ہوتا ہے کہاں تک, اور اتنی دیر میں انسان ادا نماز پڑھ سکتا ہے اور ادا پڑھنا چاہیے ہے. اور وہاں بھی ملا کے پڑھنی ہوتی ہے, تو دونوں جگہ ملا کے پڑھنا اور ایک جگہ بالکل شروع میں اور ایک جگہ تقریباً آخر وقت میں دونوں پڑھی جاتی ہے. یہ ایک طریقے سے یاد دلانا ہے کہ جانے اپنے وطن بھی واپس جائیں تو یہ ذہن میں رہے کہ بلا عذر کے بھی دونوں ملا کر کے پڑھی جا سکتی ہے. اسی کے بعد اگر آپ دیکھیں وہی میدان مشعر ہی سے ہمیں کنکریاں جمع کرنی ہوتی, کہیں اور سے نہیں جمع کر سکتا, مشعر ہی سے جمع کرے گا. مشعر میں کنکریا کاہے کے لیے کہ اس کے بعد جو ہے منا میں جانا, اور منا میں جانے کے بعد شیطان کو کنکریا مارنی ہے. تو چونکہ شیطان کو کنکریا مارنی ہوتی ہے اس کے لیے کنکری یہی منا سے چننا, کہیں دوسری جگہ سے باہر سے نہیں لے کر کے آئے گا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کنکری چنے, کنکری جس کو کہا جانا یہ کہ بڑے بڑے پتھر چن لے, اس کے لیے بھی حکم ہے کہ انسان کے انگوٹھے کی اوپری والے حصے سے زیادہ بڑا نہ ہو, اتنے بڑے بڑے چن لے. اور صبح ہوتے ہی سورج نکلتے ہی مینا کی طرف واپس جانا ہوتا ہے. جب انسان مینا کی طرف جا رہا ہوتا تو پہلے دن بڑے شیطان کو پتھر مارنے ہوتے ہیں. اب انسان اگر سوچنے لگے کہ بڑے شیطان سے جا کر کے مقابلہ کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہم سے چنوائے جا رہے ہیں, آخر اس کی مصلحت کیا ہے؟ اللہ اس میں بھی بتانا چاہتا ہے کہ تم اسلحے یا اس چیز کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو, اپنے ایمان کو دیکھو. تمہارا ایمان جتنا محکم و مضبوط ہوگا اسی اعتبار سے تمہیں اس میں اثر کا پیدا کرنا ہمارا کام ہوتا ہے. جا کر کوئی انسان پتھر مارتا ہے, پھر میدان منا میں جتنے دن رہنے کے بعد واپس آتا, آدمی طواف کرتا ہے. طواف میں بھی سات شوط یعنی سات مرتبہ پورے خانہ کعبہ کا چکر لگانا ہوتا ہے, جہاں سے شروع کیا حجر اسود سے اور پھر وہیں حجر اسود تک آ جائے تو ایک چکر یا ایک شوط ہوتا ہے. سات مرتبہ ایسا کرے تو ایک طواف ہوتا ہے, اور وہ بھی طواف مکمل ہوتا ہے دو رکعت نماز پر. میں صرف جو ہے اپنے سامعین اور ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ایک درس ہے, ایک سبق ہے, ایک نصیحت ہے, ایک چیز جاننے کی ہے کہ آخر شیطان کو سات ہی کنکری کیوں مارنی ہوتی ہے اور ایک طواف مکمل ہوتا ہے سات چکر پر اور سات شوط پر کیوں. اگر غور کیجئے گا تو اس میں ایک مصلحت ہے, اور وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے مصلحت ہے. سات کنکری اس لیے یا سات شوط یا چکر اس لیے کہ انسان کی زندگی سات دنوں میں منحصر ہے, بس سات دن سے آگے نہیں بڑھتی. انسان کی زندگی جو ہے سات دنوں میں منحصر ہے. جس دن سے بھی آپ شروع کریں, آپ اگر اتوار سے شروع کرتے ہیں تو سنیچر پر ختم ہو جاتا, پھر اتوار ہی شروع ہو جائے گا. تو گویا زندگی سات دنوں میں منحصر ہے. سات پتھر مروا کر کے, سات پتھر سے شیطان کو مارنے کا حکم دے کر کے اللہ جو ہے یہ یاد دلانا چاہتا ہے, چونکہ تمہاری زندگی سات دنوں ہی میں منحصر ہے تو یہ پتھر ساتوں دن تمہیں یاد رہنا چاہیے ہے کہ ہر روز ہر لمحے شیطان یاد رہے کہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے, اس کو پتھر مار. جب واپس جاؤ تو یہی چھوڑ کے نہ چلے جانا, بلکہ اپنی زندگی کے یہ ساتوں دن یاد رکھنا, یہ یاد دلانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ خالی ایک دن آپ نے یاد رکھا, دوسرے دن پھر وہی شیطان آپ کے قریب آنے لگا. اور ایسے ہی اب تمہاری زندگی کا مرکز اور محور, اس پر غور, مرکز و محور جو ہے ایک ذات ہونی چاہیے, اور تمہاری زندگی کا چکر اسی ذات کے ارد گرد ہونا چاہیے, اسے الگ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے خانہ کعبہ کو مرکز قرار دے کر کے سات چکر لگانا اس بات کی دلیل, تمہاری زندگی منحصر ہے سات دنوں میں, کسی دن جو ہے اس مرکز سے ہٹی ہوئی تمہاری زندگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اسی کی رضا، اسی کی خوشی، اسی کی پسند، اسی کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو آپ شیطان والے ہو جائیں اور ایک دن رحمان والے ہو جائیں، ایک طرف کہیں اور چلے جائیں، ایک دن اور کہیں چلے جائیں. نہیں، اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم بلا لینے کے بعد سارے احکام کو ادا کروا کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے درس بھی دینا چاہتا ہے کہ یہ چیز یاد رہنی چاہیے، یہ بھولے نہ. یہ اہم ترین عبادت اسی لیے ہے کہ انسان جا کر کے بہت کچھ سیکھ کے آتا ہے، اور سیکھ کر کے آنے کے بعد اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اس کو اتار لینا چاہیے. دوسری بات اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ حج کے بعد اگر گناہ کے معاف کرنے کا یقین دلاتا ہے تو اس یقین کے بعد ہمیں کبھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حج سے واپس ہو جانے کے بعد اب ہمارے دامن میں کوئی گناہ باقی رہ گئے. سب آئے اس کے وہ گناہ کہ جو ہم نے دوسرے بندوں کے حق میں کیے ہیں ان سے آ کر. اسی لیے یہ ایک رسم بھی، ایک طریقہ بھی بتایا گیا، ایک تہذیب بھی بتائی گئی ہے کہ جب انسان حج کے لیے جا رہا ہو تو سب کو راضی کر کے جائے، سب کو راضی کر کے جائے، یعنی اپنے جاننے والے، متعلقین، رشتہ دار، دور والے جن سے آپ ملتے رہے ہوں یا جن سے آپ ناراض رہے ہوں ان سے جائیں ملیں، اپنے خطا اور گناہ کے بارے میں ذکر کریں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر لیں، تاکہ جب پہلے ہی سے یہ لوگ جن کے حق میں اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی گناہ ہو گیا تھا، تو ہم نے اسے معافی طلب کر لی، اب جو جائے گا تو جو حقوق اللہ ہمارے ذمے رہ گئے تھے اللہ ان ساری چیزوں کو معاف کر دے گا. تو جب معاف ہو جائے گا تو واپس آنے کے بعد جو ہے انسان گناہوں سے بالکل صاف ستھرا، پاک و پاکیزہ ہوگا. جب پاک و پاکیزہ ہوگا تو میں یہ جو بات آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاک و پاکیزہ ہو جائے گا انسان تو آنے کے بعد اس کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ یہ خیال رکھے، یہ وہ یہ سوچے کہ جب میں بالکل پاک و پاکیزہ ہو گیا ہوں تو اب میرے اس صفحہ دل پر، میرے زندگی میں پھر سے کوئی گناہ نہیں آنا چاہیے. جب معبود نے مجھے اتنی بڑی توفیق دے دی کہ اب جو ہے میرے لیے کوئی گناہ باقی نہیں رہ گیا، تو یہ بڑی بد نصیبی ہوگی کہ اس کے بعد جو ہے انسان پھر گناہ کرے اور اس کے دامن میں گناہ لکھے جا سکیں. اللہ بلا کر کے، پاک و پاکیزہ کر کے اسے پھر پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیتا ہے کہ پتہ نہیں پھر تمہیں جو ہے موقع ملے نہ ملے، جاؤ یا نہ جاؤ، تو کم سے کم یہ خیال رکھو کہ جو تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اب اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھو، تاکہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ نے جہاں کے لیے تمہیں خلق کیا ہے تمہیں وہاں کی جگہ نصیب ہو سکے. تو گویا حج کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی توہین کرنا گناہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کبھی توہین حج نہ کریں، اس کو کم نہ گردانیں، بلکہ دعا کرتے رہیں کہ معبود ہمیں توفیق دے اور حالات پیدا کرے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور اس عظیم عبادت کو بجا لائیں. تو خود توہین نہ کرنا ہی ایک بہترین کام بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی کہ ہم حج کو بجا لا سکیں، یہ ایک بہترین کام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حج بیت اللہ سے مشرف ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد